वही मर्द और हजार साल का बहुत सारा हम करने का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद हम सब मिलकर दुआओं में इस मुबारक अवधि में और बाबरकत महफिल में जितने हजार सफर से फरमा रहे हैं, जितने हजार फूलों की तस्वीर कई में हाथ रहे हैं सामने, अल्लाह ताला सबके हस्ब हाल दर्जा ब दर्जा खास कदम करम डाले। कलमात तशक्कुर और दुआया अल्फाज के बाद आप हजरात को मालूम है आज की इस तकरीर में शहीद की निस्बत बर सगीर के मुसन्निफ आजम शर्फ उल अरब वल अजम और अपने दौर के सबसे बड़े आशिक आपके जिक्र जमील से और आपकी हवा की हद शख्सियत के हवाले से जिस भी पहलू को देखा जाए वो एक पुस्तक है जिसके बयान के लिए बिला मुबालगा एक एक पहलू को मसल बयान करने के लिए कई कई पहलुओं की जरूरत है। मकसद बरकत हासिल करना और आपकी जादू को जिंदा रखना और आपके दामन से अमली वापस होने का मुजाहरा करना है। इसलिए मैं चंद जुमलों पर मुनासिब वक्त में इक्तिफा करूंगा। आपके बेशुमार कमालात मनाकिब और मुहावरों में से वो एक नुमाया कमाल है, मन कमल है और नुमाया वस्फ है। मैं उसके हवाले से चंद जुमले बात करना चाहता हूँ खबर होगा और वो है आप नाम के साथ आप पढ़ते हैं मुजद्दिद दीन व मिल्लत। एक तो इस बैठक का तकाजा है कि किसको बयान किया जाए, दूसरा ये कि इस पर एक एतराज भी है उसका जवाब भी हो जाएगा। और मोहब्बत के अंदाज दो किस्म के होते हैं, महबूब की दूसरे भी सवाल हो और आने वाले एतराज को भी होता है। इंडिया के एक मारूफ मुसन्निफ ने मुअल्लिफ ने जो फरीक सानी के बहुत बड़े पेशवा से बात हो गए, मैं नाम नहीं लेता, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनवान की तकमील पर गए और हमारे पेश करने की जरूरत के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। वैसे नाम दे दिया जाए तो ना करें तो फिर कुफर का बादशाह भी होगा, कोई मसला नहीं है। आप वो समय उस शख्स ने इंडिया में एक किताब लिखी अरबी जुबान में, उसका नाम लिखा है नुज़हतुल ख़वातिर। इसकी कई जिल्दें हैं, इसके जिल्द हश्तों में यानी आप भी जिल्द में सफा नंबर 38 से लेकर सफा नंबर 41 तक आला हजरत का तज़किरा। दूसरे मसलक का लिखने वाला एक पेशवा है और اور دوسرے مسئلہ کا نمائندہ ہے، سفیر ہے۔ اس نے بہت سی باتیں تسلیم کی تھی، حضرت فضائل بھی اس نے لکھے، منافق بھی تسلیم کی۔ اس طرح کچھ لوگ چکر دینے کے لیے دو طرح کی بات کرتے تھے تاکہ کوئی بندہ سمجھے یہ نیوٹرل قسم کا بندہ ہے۔
یغلو فی حقہ کثیر من الناس، کہ اعلی حضرت کے بارے میں بہت سے لوگ غلو سے کام لیتے ہیں، فیعتقدون انہ مجدد للمئۃ الرابعۃ عشر، ان کا غلو اعلی حضرت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اعلی حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ اعتراض ہو گیا نا، محفل آپ نے سجا دی، اعلی حضرت کی عظمت کو بھی بیان کرنا ہے اور اعتراض کا جواب بھی دینا ہے۔ تو پہلی بات میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یوں کہ انہیں کہا یغلو فی حق ہی بعض الناس، کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کثیر من الناس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کثیر کے مقابلے میں ہوتا ہے قلیل، تھوڑے سے ہیں جو نہیں مانتے۔ باقی سب مانتے ہیں۔ آخر اگر وہ جمیع الناس کہہ دیتے تو ان کا اپنا استثناء کیسے ہوتا؟ تو بات مطلب یہ ہوا کہ ہم نہیں مانتے، باقی سب مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم نے کسی کو مانا ہی کب ہے؟ باقی رہا اس کو یغلو کے سیگے سے بیان کرنا اور اس کو غلو قرار دینا، تو مخالف تو ایسی زبان استعمال کرتا ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن آج تھوڑے سے وقت میں دلائل کی روشنی میں مل کر ہم سب اس پر غور کرتے ہیں کہ اعلی حضرت مجدد ہیں یا کسی نے ان کو مشہور کر دیا ہے۔ اگر مشہور کر دیا ہے تو ہم توبہ کر کے جائیں گے، اور اگر واقعی مجدد ہیں تو ہم تو ویسے مانتے، ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو بالکل مختصر بات کروں گا، مختصر انداز میں۔ پہلی بات تو یہ طے کرنے والی ہے کہ مجدد واقعی کوئی ہوتا ہے یا نہیں، پہلے تو اس کو ہم طے کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں، مجھے صرف کلمہ سنا دیں، بس کلمہ شریف پڑھ دیں۔ جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ اگر کوئی فیصلہ فرما دیں تو آپ کے فیصلے کے بعد کسی فیصلے کی ضرورت رہے گی؟ تو حضور ہی سے کیوں نہ پوچھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فیصلہ آ جائے تو حضور کا فیصلہ ہر مسلمان کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں اور کسی سے فیصلہ لینے کی گنجائش نہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی ضرورت سمجھے تو میں کہا کرتا ہوں، ایڈریس ہم دے دیتے ہیں، رابطہ خود کر لے، فیصلہ ہو جائے گا، فاروق اعظم سے ملے۔ آج یہ اپنے رسول کا فیصلہ سنیں اس مسئلے کے بارے میں، کوئی مجدد نام کی ہستیاں کوئی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک کتب تخریج، ایک کتب نقل. تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدثین اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لاتے ہیں، اور نقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے محدثین اس کتاب کے حوالے سے اپنی کتاب میں اس کو نقل کرتے ہیں. ناقلین کے حوالے اتنے کثرت کے ساتھ ہے کہ اگر ان کو جمع کر دیا جائے تو ضخیم کتاب بن جائے گی. اور جو کتب تخریج ہیں، کم از کم 12 کتابوں میں، 12 کتب تخریج میں یہ حدیث موجود ہے. سنیے حدیث میں نے خطبے کے دوران بھی پڑھی تھی، تو خطبے کا مقصد اور ہوتا ہے، تقریر کا اور ہوتا ہے. اب تقریر کی نیت سے سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا فی رواۃ امر دینہا. سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی، اور ایک بات غور فرمائیں، اس مسئلہ کو شروع کرنے سے پہلے حضور نے حرف انا استعمال فرمایا. کون سا حرف؟ انا. اور انا ہوتا ہے تحقیق کے لیے. نحو کے پڑھنے والے سننے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں، انا ہوتے ہیں تحقیق کے لیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کے بعد جو کلام آ رہا ہے وہ بالکل صحیح کلام ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے. میں اگر اس کا آسان ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ ہوگا، بالکل پکی بات ہے، بالکل پکی بات ہے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم. اب غور فرمائیں، حضور کی زبان سچی، الصادق المصدوق، جن کو کافر بھی کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود اس کو تسلیم کریں کہ حضور کی زبان کبھی غلطی نہیں کر سکتی، حضور کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں صادر ہو سکتا، اس لیے وہ حضور کو صادق امین کہتے تھے. آپ اگر سیدھا سادہ انداز اختیار فرماتے تو بھی بات سچی تھی، لیکن سچی زبان والا، صادق و مصدوق، الصادق الامین، پھر حرف تاکید کے ساتھ کلام کو مؤکد فرمائے تو اس میں کتنا پختگی ہوگی، اس میں کتنا صدق ہوگا، اس میں کتنی سچائی ہوگی. اور یہ بات اہل علم پر مخفی نہیں ہے، باقی حضرات توجہ فرمائیں، کلام کا یہ انداز اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کسی سننے والے کو شک ہو تو شک دور ہو جائے. تو گویا سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میری زبان سچی، میں صادق و امین، اس کے باوجود میں یہ کلام ان کی تاکید کے ساتھ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، شک کرنے والوں اپنے شک سے تائب ہو جاؤ، اور یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں اسی پر اعتماد رکھو، اسی پر یقین رکھو. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قدر اہتمام کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرماتے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعثو، اللہ بھیجتا رہے گا، کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے اس میں دوا میں تجددی پایا جاتا ہے، دوا میں تجددی. اہل علم حضرات، درس نظامی سے تعلق رکھنے والے بخوبی اس کو جانتے ہیں، دوا میں تجددی کا مقصد ہوتا ہے قدم قدم کسی چیز کا ہونا، تسلسل سے کسی کام کا ہونا، بار بار ہونا، تو حضور نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ بات ہے ہر شخص سے پاک ہے، اللہ تعالی بھیجتا رہے گا، کس کے لیے اور کس کو، کس مقصد کے ساتھ، یہ تین باتیں آگے ضروری ہیں. فرمایا لہذہ الامہ، اس امت کی خاطر، اس امت کے لیے، یا لی لام کو الا کے معنی میں مانے تو معنی ہوگا اس عمر کی، اس امت کی طرف اللہ بھیجتا رہے گا، کس کو، من یو جدد لہا دینہا او قال امر دینہا، ایسے کو یا ایسوں کو، کیونکہ من واحد کے لیے بھی ہوتا ہے، کثیر کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، یہ بھیجا جانے والا کئی بھی ہو سکتے ہیں، ایسے کو یا ایسوں کو بھیجتا رہے گا اس امت کے لیے جو اس امت کے دینی امور کو تر و تازہ کر دیا کریں گے. دوسرے لفظوں میں اگر صریحاً مجدد کا مادہ سننا چاہتے ہیں تو معنی جو ہوگا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے، جو دین میں نئی روح پھونکتے رہیں گے، جو دین کو تر و تازگی عطا کرتے رہیں گے. حضور نے فرمایا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور ایک شرط اس میں یہ لگائی لہذہ الامت علی راس کل مئات سنت، ہر صدی کے سرے پر، یعنی ہر صدی میں، خلاصہ ترجمہ، ہر صدی میں اور ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا رہے گا قیامت کے دن ایسی ہستیوں کو جو دین کو تر و تازہ کر دیں گے، جو دین کی تجدید کر دیا کریں گے. اب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ فیصلہ کسی کا ذاتی فیصلہ نہیں، جماعتی فیصلہ نہیں، کسی تنظیم کا فیصلہ نہیں کہ مجدد ہوتا ہے، بلکہ مدینے والے کا فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. تو معلوم ہوا حضور کا فیصلہ جب حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بات طے ہو گئی کہ مجدد کا وجود افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے. ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی جماعت میں کچھ نہ کچھ شخصیات کو مجدد مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ مجدد مانتے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا کہ مجدد کے وجود کا فیصلہ جہاں حضور کے فیصلے سے ثابت ہے، وہاں ہر جماعت کے اقرار سے بھی ثابت ہے، تو لہذا مجدد کا وجود متفقن علیہ چیز ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ یا کہانی یا داستان نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ماننی پڑے گی کہ مجدد واقعی کوئی ہستی ہوتی ہے، مجدد واقعی کوئی ہستی ہوتی ہے. میں معذرت کے ساتھ، معذرت سے مراد یہ نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، بلکہ تھوڑا سا بحث کو روک کر، ایک ضروری بات ہے اور ہے تو علمی بات، اور علمی بات خشک تو ہوتی ہے، لیکن جب رطوبت بڑھی ہوئی ہو تو خشک دوائی ہی کام دیتی ہے. وہ ضروری ہے، اس لیے میں وہ جملہ معذرت کے ساتھ، یعنی اگلے اس کو روک کر میں اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. وہ جو حضرات یہ کہہ سکتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، حدیث کا جب مطالعہ کیا جائے تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس حدیث کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے مرکزی راوی کا نام ہے عبداللہ بن وہب. آواز پہنچ گئی میری؟ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن وہب. اس پر، اس راوی پر حدیث کے متن کا دار و مدار ہے، عبداللہ بن وہب سے نیچے 6 راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا. کتنے؟ 6 راویوں نے. اور خود عبداللہ بن وہب نے اوپر جو روایت کیا ہے جس سے وہ ایک محدث ہے صرف, سعید بن ایوب ان کا نام ہے. یعنی عبداللہ بن وہب کے شاگرد ہیں سعید بن ایوب. جو بات یہاں پر سمجھنے کے قابل ہے, لائق غور ہے, وہ یہ ہے, بحث کی تکمیل کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں, مجبوری بن گئی, کہ بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ عبداللہ بن وہب جو راوی ہیں یہ ثقہ ہے, یہ متقن ہے, کثیر الحدیث ہیں, یہ سب ہیں. یعنی ہر حوالے سے, علم حدیث کے حوالے سے, روایت کے حوالے سے لائق اعتماد ہیں. لیکن کانا یدلسو, مدلس بھی ہیں, اور اہل علم حضرات جانتے کہ مدلس راوی پر اعتراض ہوتا ہے, اس کی روایت جو ہوتی ہے وہ مطلقاً قابل قبول نہیں ہوتی, شرائط کے ساتھ قابل قبول ہوتی ہے. تو راوی جب مدلس ہو گیا تو روایت تو بن گئی مدلس, اور مدلس روایت تو ضعیف روایت ہوتی ہے. تو جب روایت ہی ضعیف ہے تو مسئلے کے لیے یہ دلیل کیسے بن سکتی ہے, یہ ہے سوال. تو سوال جب سن لیا تو جواب تو ضروری ہو گیا نا. یا آگے چل پڑے جی, جواب بھی مجھے دینے, سر میں درد بھی پڑ جائے تو کوئی گولی کھانی پڑتی ہے, تو سوال بھی تو سر میں درد کرتا ہے جی, پریشان کرے گا, تو اس لیے اس کی گولی ہے جواب, اس کی گولی ہے جواب, اس کا علاج ہے جواب. اب سنیے میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. مدلس کی یہ اصول حدیث میں یہ بات مبرہن ہے, فیصل شدہ ہے, مدلس کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی جو ان انا سے ہو, یعنی حرف ان کے ساتھ وہ روایت کرے. مثلا ان کے شیخ کا نام ہے سعید بن ایوب, تو یہ یوں کہتے عبداللہ بن وہب عن سعید بن ایوب, تو ان انا والی روایت بنتی, اور مدلس جب ان انا سے روایت کرے تو روایت ضعیف بن جاتی ہے. لیکن میں اس حوالے سے یہ بات کھول کر پیش کر دینا چاہتا ہوں, یہ حدیث مدلس نہیں ہے. مدلس نہیں ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ روایت ان انا سے نہیں, کتب تخریج 12 کتب حدیث میں جہاں پہ یہ حدیث پڑھیں کھول کر تو سند میں موجود ہے. عبداللہ بن وہب کہتے ہیں اخبرنی سعید بن ایوبا, کہ یہ روایت میں ان سے روایت نہیں لے رہا, مجھے میرے استاد میرے شیخ سعید بن ایوب نے بیان کیا تھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا. تو معلوم اصول حدیث کی روشنی میں یہ حدیث مدلس نہیں بنتی, ضعیف نہیں بنتی, بلکہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. ایک تصریحی حوالہ بھی سماعت فرما لیں. امام جلال الملت والدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, با یک وقت مفسر محدث فقیہ اصولی جدلی, علوم ظاہرہ کی بھی بادشاہ, علوم باطنہ کی بھی شہنشاہ, اور کم و بیش 75 مرتبہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے مدینے والے کے رخ زیبا کی زیارت کرنے والا امام, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں اتفق الحفاظ علی تصحیح ھذا الحدیث, فرماتے ہیں میں نے جتنے حفاظ حدیث کا اس حدیث کے حوالے سے مطالعہ کیا ہے کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا, سب کہتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح. اب یہ بات پکی ہو گئی کہ مجدد کا وجود حقیقت ہے, مجدد کا وجود حقیقت ہے. اب اگلی بات سماعت فرمائیں, چونکہ ہم نے بات مکمل کرنی ہے نا, تو اس لیے اس انداز سے تفہیمی انداز میں چلنا پڑے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ مجدد کہتے کس کو ہیں, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اعلی حضرت پر یہ تعریف صادق آتی ہے کہ نہیں, نہیں آتی تو یغلو, اور اگر آتی ہے تو حقیقت. تو میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، مجدد بنا ہے تجدید سے، اور تجدید کا مطلب ہوتا ہے احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنت والامر بمقتضی ہوا. میں خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تین چیزیں ہوتی ہیں بھائی، علم، عمل اور اعتقاد. کیا؟ علم، عمل، اعتقاد. کوئی بھی مسئلہ ہو یا چیزیں اس میں ہوں گی، پہلے معلومات حاصل کی جاتی ہیں، پھر ان معلومات کے بارے میں دل میں نظریہ قائم کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر چلا جاتا ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں، علم، عمل اور اعتقاد. تو مجدد اس کو کہتے ہیں جو تجدید کرے. تجدید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے علم کو جو درجہ دیا تھا، جس عمل کو جس حیثیت سے رکھا تھا، جس عقیدے اور نظریے کو جس حوالے سے مقرر فرمایا تھا، اس میں کمی بیشی پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ علم میں کمی بیشی پیدا ہو جائے، عمل میں بھی کمی بیشی پیدا ہو جائے، اس عمل کے حوالے سے، علمی حوالے سے، اعتقاد اور نظریے کے اندر بھی کمی بیشی پیدا، یعنی خرابی پیدا ہو جائے. علم صحیح نہ رہے، بولو صحیح نہ رہے. جب علم غلط ہو گیا تو نظریہ بھی غلط ہو گیا، کیونکہ نظریہ ہوتا ہے اسی علم کی بنیاد پر. جب نظریہ غلط ہو گیا تو عمل بھی غلط ہو گیا. تو مجدد اس کو کہتے ہیں جب غلطی پیدا ہو جائے تو وہ علم کے حوالے سے بھی غلطی کو دور کر دے، عقیدے کے حوالے سے بھی غلطی کو دور کر دے، اور عمل کے حوالے سے بھی غلطی کو دور کر دے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے، مزید سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کیا جو شخص علم کے حوالے سے غلطیاں دور کر دے، عملی حوالے سے غلطیاں دور کر دے، اعتقادی خرابیوں کو دور کر دے، تو کیا ہر شخص کو مجدد کہیں گے؟ جی، کوئی نہ کوئی خرابی تو ہر بندہ دور کر دیتا ہے جی، شعبہ ہو یا نہ ہو، علمن عملن اعتقادن، کوئی نہ کوئی خرابی تو ہر کوئی دور کرتا ہے، کیا سب مجدد ہو جائیں گے؟ آئیے، یہ بہت مرکزی نقطہ ہے اس بحث کا. پہلے توجہ نہیں کی تو اب ضروری ہے، کیونکہ اگلا مسئلہ جس پر ہم نے نتیجہ نکالنا ہے، اس کے لیے یہی جملہ، اس کو سمجھنا، ذہن نشین کرنا فرض ہے. ہر چیز پہ فرض ہوتا ہے، تقریر کا بھی فرض ہوتا ہے، سننے کا بھی فرض ہوتا ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دین متین، دین اسلام اور مسلک کے اہل سنت کے حوالے سے، بیان و سما کے حوالے سے کئی درجے ہیں. بیان و سما کے حوالے سے کئی درجے ہیں. دین متین کے پہنچانے والے، چلنے والے، چلانے والے، اس کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کی ایک قسم ہے مؤید، بولو. دوسری قسم ہے مبلغ. تیسری قسم ہے مدرس. چوتھی قسم ہے مسلح. اور پانچویں قسم ہے مجدد. میں بحثیں چھوڑ کر خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ٹائم بھی تھوڑا لگے اور آسانی سے مسئلہ جو پہنچانا چاہتا ہوں پہنچ جائے. مؤید، بولیے، مؤید، پھر مبلغ، مدرس، مسلح اور مجدد. مؤید اس کو کہتے ہیں جو دین کی تائید کر دے، جو دین کی تائید کر دے. کسی نے کہا نمازیں پانچ فرض ہیں، اور کچھ نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، تو بیان کرنے والا ہوا مبلغ اور تائید کرنے والا ہوا مؤید. اگر بیان کرنے کے انداز میں نہیں بلکہ پڑھانے کے انداز میں یہ بات پہنچائی ہے تو پڑھانے والا ہوگا مدرس. کیا ہوگا؟ مدرس. اور جو اس کو قبول کرے گا وہ ہوگا متعلم یا متدرس، اس درس کو، سبق کو قبول کرنے والا. اب ایک جملہ یہاں پر پہلے سن لیں،
مؤید مبلغ اور مدرس ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں،
سمجھ آ گئی؟ دین کی تبلیغ کوئی بھی کر سکتا ہے، دین کی تائید اللہ تعالی کسی سے بھی لے سکتا ہے، دین کی تدریس کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے عقیدہ مذہب شرط نہیں، اس کے لیے ایمان شرط نہیں۔
یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، رواہ شیخان البخاری و مسلم، یعنی حدیث المتفق علیہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دین، دین اسلام ایسا برحق دین ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اس کو کوئی مٹانے والا پیدا ہی نہیں ہوا،
اور بعض ادوار ایسے آئیں گے اگر کسی دور میں کسی جگہ میں اس کے مٹنے کی صورت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی تائید کافر سے بھی کرا دے گا۔ بولو، اس کی تائید کافر سے بھی کرا دے گا۔ تو معلومات، تائید کرنے کے لیے ایمان شرط، تبلیغ کے لیے ایمان شرط، تدریس کے لیے ایمان شرط، یعنی ہر مؤید مومن ہو ضروری نہیں،
ہر مبلغ ایمان والا ہو ضروری نہیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا جو مؤید ہو یا مدرس ہو مبلغ وہ کافر ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کچھ کافر بھی ہوتے ہیں، کچھ بےمان بھی ہوتے ہیں، لہذا ہر مؤید کے پیچھے مت لگو،
ہر مبلغ کے پیچھے مت لگو، ہر مدرس کے پاس مت پڑو، کیونکہ ان کے لیے تو ایمان شرط ہی نہیں ہے۔ چوتھی چیز کیا تھی؟ مسلح۔
بولو، مسلح بھی دین کا مبلغ ہوتا ہے، دین کا مدرس ہوتا ہے، دین کا موجد ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ ایمان شرط ہے، یعنی دین کا وہ پہنچانے والا جی جو ایمان والا بھی ہو، اگر ایمان کی شرط نہ ہو تو وہ مسلح نہیں ہو سکتا۔ قرآن پیش کر دوں،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
کچھ جماعتیں ہیں ہوں گی، قرآن کہہ رہا ہے کچھ جماعتیں ہیں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہوں گی،
جب ان کو کہو کہ فساد مت پھیلاؤ،
قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں، یہی جواب دیں گے، دیتے رہیں گے،
ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو محض مصلح ہیں۔
اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون، جو فساد کر کے دہشت گردی کر کے بد عقیدگی پھیلا کر، بد امنی پھیلا کر، افراتفری پھیلا کر، مسلمانوں کے عقیدوں پر، حب رسول کی دولت پر ڈاکہ ڈال کر پھر بھی کہے ہم مسلم ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب گواہی دیتا ہوں، کان کھول کر سن لو، یہی فسادی ہیں، یہی فسادی ہیں۔
تو معلوم ہوا مسلح کے لیے مومن ہونا شرط ہے،
مسلح کے لیے، اور دوسری چیز مسلح کے لیے علم ہونا بھی شرط ہے جی، اگر علم نہیں ہوگا تو اصلاح کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو مسلح وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور ایمان بھی ہو، پھر وہ دین پہنچائے۔ اب آخری درجہ جو تھا وہ کیا تھا؟ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ مجدد اس مسلح کو کہتے ہیں، یعنی مجدد بھی مسلح ہی ہوتا ہے
جس میں دو شرطیں مزید پائی جائیں۔
مجدد وہ ہوتا ہے جو دین پہنچانے والا جس میں جی، یعنی علم تو پہلے آ گیا، ایمان کی بات بھی پہلے آ گئی،
مزید دو شرطیں اس میں پائی جائیں،
ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ ایک صدی کے آخر میں ہو اور دوسری صدی کے اول میں ہو، اور صدی سے مراد ہے ہجری، صدی سے مراد ہے اسلامی سن، عیسوی نہیں، وکرمی نہیں، ہندی نہیں، سن جلالی نہیں، مصطفیٰ والی صدی، دین لانے والے کا سن، صدی ہجری۔ تو مانا یہ ہوگا ایک شرط یہ ہے، یعنی مزید دو شرطیں جو ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک صدی کے آخر میں ہو اور اگلی صدی کے اول میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے ہوا حی عالم معروف مشہور مشار الیہ یشار الیہ۔ یہ ائمہ کا کلام پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ جو پہلی صدی جس کی بات ہو رہی ہے آخر میں ہو، آخر میں صرف یہ نہیں کہ پیدا ہو جائے، اس صدی میں بھی تھا آخر میں تھا وہ مجدد بن گیا، نہیں نہیں ایسا نہیں، بلکہ زندہ ہو، علم والا ہو، مشہور و معروف ہو، ایسا مشہور و معروف جب کسی کو مسئلہ اٹک جائے، کوئی مسئلہ لٹک جائے، کوئی علمی بات چمٹ جائے، گلے کا پھندا بن جائے، حل ہونے کو نہ آئے، سارے کہیں گے یہ وہی حل کرے گا، اس کو حل کرے گا تو وہ کرے گا۔ ایک دو شرطیں یہ آپ نے سنی، ایک تو یہ کہ صدی کے آخر میں ہو اور اگلی صدی کے اول میں ہو، اور پھر وہ صرف یہ نہیں کہ بھائی زندہ ہو، کچھ عمر اس صدی میں پائے اور کچھ اس اگلی میں، بلکہ مرجع العلم ہو، مرجع العلم ہو، مشار الیہ ہو، یعنی سب اسی کا منہ تکتے ہوں، مشکل مسائل کے حوالے سے اسی سے رابطہ کرتے ہوں، اور سب یہی فیصلہ کریں یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اسی حدیث کی روشنی میں بیان کیا جو آپ نے سنی، اگر سمجھنا چاہیں مزید تو میں اس جملے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اگر بحث کو مکمل کرنا چاہیں علمی حوالے سے یعنی دلیل کے ساتھ تو میں ایک جملہ اس کا عرض کر دوں، لیکن ٹائم اگر نہیں ہے تو پھر آگے چلتا ہوں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ تو فیصلہ تو کریں میں نے کیا کرنا ہے، چلنا ہے یا بیٹھنا ہے، جی مکمل کروں اس کو، دیکھیے غور فرمائے حضور نے کیا فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ بھیجتا رہے گا اس امت کی رہنمائی کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسی ہستی کو یا ایسی ہستیوں کو جو دین کو تر و تازہ کرتے رہیں گے، جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ تو حضور نے شرط لگا دی علی رأس کل مئۃ سنۃ، ہر صدی کے سرے پر، ہر صدی کے، اب سرے سے کیا مراد ہے یہ ہے بحث، جی سرے سے کیا مراد ہے یہ ہے بحث، اور اس کا جواب میں دے چکا ہوں، اس سے مراد ہے صدی کا آخر اور اگلی صدی کا اول۔ تو یہاں لفظ رأس جو ہے اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لفظ رأس لغت عرب کی یعنی عربی ڈکشنری کی مشہور کتاب تاج العروس، تاج العروس یہ عرب ڈکشنری کی بہت بڑی کتاب ہے، شرح القاموس، اس میں یہ بات موجود ہے، رأس کل شیء قیل آخرہ، جب عربی میں یہ کہا جائے کہ یہ فلاں چیز کا رأس ہے تو اس سے مراد اس کا آخری حصہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا آخری حصہ۔ شاید کوئی یہ کہے تاج العروس والا بھی تو مولوی ہے، مولوی تھا کتاب لکھی اس نے، تو آئیے میں صحابی پیش کروں پھر تو بات واضح ہو جائے گی، صحابی پیش کروں جی اس مسئلے کے لیے، اس معنی کے لیے، ترمذی شریف، حضرت ابن عباس، مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر الامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، حضور کے تلمیذ ارشد، سینہ مصطفیٰ سے براہ راست علم قرآن حاصل کرنے والا امام، اور حضور کے حقیقی چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، آپ نے کیا فرمایا؟ بعثہ علی رأسی اربعین، پھر سنیے، بعثہ علی رأسی اربعین، اللہ تعالی نے حضور کو 40 سال کے سرے پہ امت کے لیے بھیجا تھا، اپنی عمر شریف کے 40 سال کے جب سرے پر تھے، حضور اپنی عمر کے 40 سال کے جب سرے پر تھے تو اللہ تعالی نے حضور کو بھیجا، محبوب بھیجا کہا ہے، بنا جا نہیں کہا، جعلہ نبیاً، نبی بنایا جب حضور 40 سال کے ہوئے، بلکہ فرمایا جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے بھیجا، تو معلوم ہوا ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں حضور نبی تو پہلے سے تھے، بھیجا بعد میں، بھیجا بعد میں، تو کیا لفظ استعمال فرمایا؟ علی رأس اربعین، اب رأس کا معنی اگر کوئی کرے شروع جی، تو معنی یہ ہوگا 40 سال کے شروع میں بھیجا، حالانکہ 40 سال کے شروع میں حضور نے بھیجے گئے بلکہ آخر میں، تو معلوم ہوا صحابی کے کلام سے ثابت ہو گیا کہ رأس کا معنی ہوتا ہے آخری حصہ. اچھا کچھ لوگ کہیں گے ہم صحابہ کو ہم تو نہیں مانتے، جاؤ جہنم میں، نہیں مانتے تو، ہم تو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی حجت پوری کرنا چاہتا ہوں، جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کا کلام نہ سنا دوں، اس لفظ کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے سنیے، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز عشاء حضور نے دیر سے پڑھائی صحابہ کرام کو، کیا کہا ہے میں نے؟ کون سی نماز؟ عشاء کی نماز، اس کے بعد حضور نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب فرمایا جی، تو عشاء کے بعد جلسہ بھی ثابت ہو گیا، عشاء کے بعد صرف ثابت نہیں سنت ہو گیا، اور دیر سے کیا، کیا دیر سے کیا، رات گئے تک عشاء پڑی، اور پھر آپ نے اس کے بعد جلسہ فرمایا، آپ نے خطاب فرمایا، خطاب میں یہ بات ارشاد فرمائی، ارأیتکم لیلتکم ہاذہی، میرے غلاموں آؤ آج کی اس رات کے حوالے سے میں تمہیں ایک خصوصی بات کہتا ہوں، حضور وہ خصوصی بات کون سی ہے؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ، جو حدیث آپ نے سنی ہے مجدد کے بارے میں، اور اب جو پڑھ رہا ہوں بالکل بے عین وہی الفاظ ہیں کل کے لفظ کے بغیر، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، حضور نے فرمایا سنو اس رات سے لے کر، حساب ابھی سے شروع رکھو، حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 100 سال پورے ہوں گے آج کی اس رات سے لے کر، جب 100 سال پورے ہوں گے تو جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پر زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، سب فوت ہو جائیں، یعنی اگلے 100 سال تک اب جو موجود انسانیت کا طبقہ ہے یہ سب فوت ہو جائیں، اگلا طبقہ ہوگا لیکن ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہ مسئلہ تو لگتے ہاتھ لگے ہاتھوں سمجھتے جائے نا، جو بات کل کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غائب، پرسوں کی اس سے بھی غائب، اگلے دن اس سے بھی غائب، اگلے ہفتے اس سے بھی غائب، اگلے مہینے اس سے بھی غائب، اگلے سال اس سے بھی غائب، اور سو سال کے بعد جو ہو وہ تو سب سے بڑی غائب ہوئی جی. تو معلوم ہوا حضور نے غائب کی خبر دی، اور غائب کی خبر وہ دے سکتا ہے جس کو علم ہو، علم کے بغیر خبر دینا ناممکن ہے. اور جو اگر بخاری کو مانتے ہو، میں کہتا ہوں لوگ کہتے بخاری پڑھو، میں کہتا ہوں پھر ساری پڑھو، بخاری پڑھو تو پھر ساری پڑھو، اس بخاری کے اندر موجود ہے، اور پھر صحیح مسلم بھی ساتھ ہے اس کے، متفق علیہ ہو گئے، اور مانے گا بھی وہی جو صحیح مسلم ہوگا جی. ہر ایک اپنی کنڈیشن جانتا ہے. میں اپنی جماعت کی گواہی دے سکتا ہوں کوئی سنی ایسا نہیں جو صحیح مسلم نہ ہو. نبی کا فیصلہ تو بات کی بات ہے، ہمارے لیے حضور کے ابرو کا اشارہ بھی کافی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم، غیب کی حضور نے خبر دی، جب خبر دی علم تھا تو خبر دی. تو لہذا اس حدیث کو سننے کے بعد آئندہ یہ بحث نہیں کرنی غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا جی، اس بحث سے توبہ کر لو جی. عقیدہ یہی رکھو، اللہ نے اپنے محبوب کو ما کانا کا بھی علم دیا، ما یکون کا بھی علم دیا. حضور ادھر کو بھی جانتے ہیں، ادھر کو بھی جانتے ہیں، زمین کو بھی جانتے ہیں، عرش کو بھی جانتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم، اللہ سے کیا ارشاد فرمائے، سو سال کے سرے پر اب جتنے موجود ہیں ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا. اگر سرے سے مراد شروع کا سرا ہو تو پھر تو اسی رات سب کو فوت ہو جانا چاہیے تھا. آگے سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا سرے سے مراد شروع والا حصہ نہیں ہوتا بلکہ آخری حصہ ہوتا ہے. لغت سے ثابت ہو گیا، صحابی کے قول سے ثابت ہو گیا، خود امام الانبیاء کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ راہ سے میات سانتن سے مراد صدی کا شروع نہیں ہوتا، صدی کا آخر ہوتا. اب آگے سمجھ میں؟ تو مجدد کے لیے شرط ہے، مجدد کے لیے شرط ہے ایک صدی کے اول میں ہو اور دوسری صدی کے، ایک صدی کے آخر میں ہو اور اگلی صدی کے شروع میں ہو، اور ہو بھی مشار ہونے لے. اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، اب سمجھیں اعلی حضرت کو جی. ٹوٹل شرائط کتنی تھی؟ علم ہو گنے، علم ہو، ایمان ہو، مسلح ہو جی، کیا ہو؟ مسلح ہو، اور تیسری بات یہ کہ صدی کے آخر میں ہو اور اگلی صدی کے اول میں ہو. چوتھی کتنی؟ چار باتیں. پانچویں بات مرجع العلم ہو، مرجع العلماء ہو. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اعلی حضرت کی ولادت باسعادت ہے سن 1272 ہجری میں، 1272 ہجری میں، یعنی 13ویں صدی کا 72واں سال تھا کہ اعلی حضرت اس جہان میں تشریف لائے. تو 72 میں کتنے کم ہوں تو 100 بنتے ہیں، ٹھیک جواب ہے، کتنے؟ 28. اور وفات ہے 1340 میں، 28 سال پائے 13ویں صدی کے آخر میں، 40 سال پائے 14ویں صدی کے شروع میں. حضور نے جو بنیادی قید لگائی تھی جس کا عرس منا رہے ہو، اس کی ذات کے اندر یہ بنیادی شرط موجود ہے. ایک صدی کے آخر میں ہو اور دوسری صدی کے اول میں ہو، یہ اسی حدیث سے ثابت ہوا. اور پھر ہو بھی اہل علم، اہل ایمان، اہل علم ایسا کہ مشار الیہ ہو. کیا ہو؟ مشار الیہ. اب یہ بات بھی مختصراً سمجھ لیں، اعلی حضرت صرف علم والے نہیں جی، علم والا اور ہوتا ہے، صرف علم والا، اور مشار الیہ اور ہوتا ہے، مرجع اور ہوتا ہے. اعلی حضرت صرف اہل علم نہیں بلکہ مرجع العلم بل علماء ہیں جی. میں اس کو اگر ایک آسان جملے میں عرض کروں تو بات مکمل ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو علم پر ناز ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو علم پر ناز ہوتا ہے، اعلی حضرت وہ علم والے ہیں کہ علم کو ناز ہے اعلی حضرت پر. جو صرف علم والے ہوں علم بساؤ کا تو ان کے پاس آ کر پریشان ہو جاتا ہے.
نہیں سمجھے
میں کہاں پہنچ گیا. اور اعلی حضرت وہ ہیں کہ آپ کے پاس جب علم پہنچا خوش ہو گیا کہ جہاں آنا تھا وہاں آ گیا. کیونکہ علم کا استعمال غلط ہو تو علم کی توہین ہے, علم کا استعمال صحیح ہو تو علم کا اعزاز ہے. تو جو علم کو غلط استعمال کرتے ہیں ان کو علم پر ناز ہوتا ہے, اور جو علم کو صحیح استعمال کرتے ہیں علم کو ان پر ناز ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لی آپ نے؟ اعلی حضرت صرف علم والے نہیں بلکہ مشار الیہ ہیں. مشار الیہ یشار الیہ. ایک نظیر پیش کرتا ہوں, پیش کر دوں. جب تھک جائیں مجھے بتا دینا, یعنی یہ کمپیوٹر سسٹم میں بٹن دبا دینا میں چپ ہو جاؤں گا, بس سپیکر چھوڑ دوں گا. یہ پچھلے اس لیے نے بولے حضرات کہ بھائی انہوں نے اندازہ لگایا کہ میں شاید فجر تک لے جانا چاہتا ہوں. ایسی بات بھی نہیں, بس میں نے بات مکمل کرنی ہے. رات کا واز جو ہوتا ہے اس میں بیان کرنا بھی ہوتا ہے, اس میں جگانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو فریش ریفریش کیا آپ کے کمپیوٹر کو, ہو گئے؟ اب اگلی بات سماعت فرمائیں. اعلی حضرت نے اپنے دور میں وہ مسئلے بھی حل فرمائے جو برے صغیر میں پیدا ہوئے, اور کچھ مسئلے ایسے تھے جو اس وقت کے مکہ اور مدینہ کے زیادہ ہم اللہ شرفن و تکریمن و تعظیمن, یعنی حرمین طیبین کے اس وقت کے چاروں فقہوں کے علماء حنفی شافی مالکی حنبلی مل کر بھی حل نہ کر سکے, وہ انہوں نے کس سے حل کرائے؟ اعلی حضرت سے حل کرائے. آپ کی ایک کتاب موجود ہے, موجود کتاب ہے, کتاب تخیل نہیں کہ سوچنا پڑے سوچ آئے نہ آئے, کتاب ہے, کھول کر آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. کیف الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس دراہم, یعنی نوٹ کی خرید و فروخت کے مسائل ادلی بدلی سے کمی بیشی سے, پرانے 200 نئے ملے 80, ایک مثال ہے. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سود کا احتمال تو نہیں اس میں. علماء مکہ کی خدمت میں استفتاء پیش ہوا, ہر عالم نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کسی اور کے پاس جاؤ. دوسرے نے کہا تیسرے کے پاس جاؤ, تیسرے نے کہا چوتھے کے پاس جاؤ. جو سب سے بڑے تھے علامہ شیخ جمال بن عبداللہ المکی, ان نجدی نہیں المکی, آئیے سمجھ, یہ نہ مکی نہ مدنی, یہ قابض, وہ تھے مکی. گالی تھوڑا دے رہا ہوں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. جی میں رحیم یار خانی ہوں, مجھے 100 دفعہ کہو مجھے غصہ نہیں آئے گا. آپ کراچوی ہیں جی, کوئی لاہوری ہے, کوئی ملتانی ہے, جو ہے اس کو کہو غصہ تو نہیں آنا چاہیے. تو جو مکی نہیں ہے نہیں ہے. تو جس کا میں پیش کر رہا ہوں یہ ہیں مکی. اور سید المفتین امام المفتین فی مکہ تل مکرمہ, اپنے دور میں جب ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ لکھا تھا, العلم امانت فی اعناق العلماء واللہ اعلم بالصواب. اس سوال کا کیا جواب بنتا ہے مجھے نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، میں عجز کا اظہار کرتے ہوئے لکھ دیتا ہوں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، جس کو پتا ہو اس کے پاس جاؤ۔ سوال رکھ دیا گیا، ادھر سے اعلی حضرت تشریف لے گئے، استفتا پیش ہوا، آنن فانن اعلی حضرت نے پوری کتاب لکھ دی، شرح ہدایہ سے جزوی پیش کر دی، فتح القدیر کی عبارت نکال کر رکھ دی علماء کے سامنے۔ اعلی حضرت نے جب یہ عبارت نوٹ کی، اس میں لکھی لو باع کاغذتن بے الفن یجوزو ولا یکرہو، اگر کوئی شخص کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی 1000 روپے کے بدلے میں ترادیے طرفین سے بیچ دے، فریقین اس پہ راضی ہوں، بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں۔ جزوی پیش کر دی، ایک ہوتے حکم مسئلہ بیان کرنا، عموم اطلاق سے استدلال کرنا، ایک جزوی پیش کرنا، جزوی پیش کرنا بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو سب علماء نے جب دیکھا اشک کر اٹھے اور انہوں نے کہا این کان الشیخ جمال ابن عبداللہ من ھذا النص سری، کمال کی بات ہے، امام المفتین ہے، سب مفتیوں کا ہیڈ مفتی ہے اور تمام علماء کا سردار مکہ میں، ان کے سامنے سے بھی یہ جزوی نہیں گزری، اور ایک ہندی عالم نے حل کر دیا۔ یہ کتاب لکھی گئی مکہ شریف میں، مکہ شریف کے علماء کے استفتاء پر، ان کے سوال پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کا میں نے قول پیش کیا نا، جو کہتا ہے کہ بھئی لوگ، بہت سے لوگ غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجدد ہیں، اس نے بھی یہ بات تسلیم کر لی اسی کتاب میں۔ عبارت پڑھ دوں؟ پڑھ دوں۔ وہ کہتا ہے یندرو نظیرہ فی عصرہ فی الاطلاع علی الفقہ الحنفی و جزیاتہ، اس دور میں، دور کی جب بات آئے تو سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، دور کی جب بات آئے تو اس زمانے کے سب شامل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا ہمارے اندر بھی، دوسری جماعتوں میں بھی، احمد رضا جیسا علم فقہ کا جانے والا ماہر کوئی نہیں ہے۔ اس نے یہ بات لکھ دی۔ آگے تھی حضرت ایسے بات کر رہے، یہ دلیل بھی ہے، کہتے ہیں میں خود نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلیل ہے، یشہدو بذالک مجموع فتاواہ وکتابہ الذی سماہ بکفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم الذی الفہ بمکہ تا بے مکہ تا بے مکہ تا۔ کہتا ہے اگر میرے اس دعوی کی دلیل سمجھنا چاہتے ہو تو اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھو، اور بالخصوص کفل الفقی نامی کتاب پڑھو جو آپ نے مکہ میں لکھی تھی، جو آپ نے مکہ میں لکھی تھی۔ کیا بریلی میں نہیں لکھ سکتے تھے؟ اصل بات چھپا دی۔ چھپ کہنا یہ تھا، علماء نے پوچھا تو آپ نے کتاب لکھی، وہاں کے علماء نے استفتاء کیا تو آپ نے جواب لکھا، اس بات کو چھپا دیا۔ تو معلوم اپنے بیگانے تسلیم کر گئے۔ اعلی حضرت صرف صدی کے آخر میں نہیں بلکہ آخر میں ایسے مرجع العلم ہیں، بر صغیر کے علماء تو رابطہ کرتے ہی تھے، مکہ مدینہ کے علماء کو مسئلہ جب نہ آتا تھا وہ بھی اعلی حضرت سے رجوع کرتے تھے، رجوع کرتے تھے، رجوع کرتے تھے۔ ایک اور کتاب بھی لکھی تھی مکہ شریف میں، وہ بھی بتا دوں جی۔ دوسری کتاب ہے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جی یہ کتاب بھی آپ نے مکہ شریف میں لکھی، کیوں لکھی یہ بھی بتا دوں۔ اعلی حضرت جب مکہ شریف میں تشریف لے گئے تو انڈیا کی ٹیم پیچھے تھی، نہیں سمجھے، انڈین ٹیم پیچھے تھی، براہین قاطعہ کا مصنف اس کی سربراہی کر رہا تھا۔ علماء جانتے ہیں کہ مصنف کون ہے، نشانی بتا دوں، یہ وہی بندہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ملک الموت اور ابلیس کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے. سب کو معاذ اللہ. جہاں سے گستاخی انہوں نے کی اور دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو گئے. جی اعلی حضرت کو ماننے والے بریلوی کہلاتے گئے، اور جو دوسرے تھے گستاخی کے قائل تھے ان کا نام دوسرا بن گیا. گیارہویں بارہویں کا مسئلہ نہیں، عظمت رسول کا مسئلہ ہے. آگے سمجھ میں؟ جی. اور اس نے یہ اپنی اس کتاب میں یہ بھی لکھ دیا، حضور کے لیے علم غیب ثابت کرنا یہ شرک ہے، ابلیس کے لیے، ملک الموت کے لیے علم جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حضور کے لیے شرک ہے، ان کے لیے ثابت ہے. اور یہ کہا کہ حضور نے اردو سیکھی تو ہماری مدرسے سے سیکھی، معاذ اللہ. کتاب میں لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. سب کو نعوذ باللہ. یہ تھا پیچھے کیا تھا، فیشو جدید عربی میں کچھ کہتے ہیں فیشو ہیں. پیچھے کیوں تھا؟ اس نے پلاننگ کی کہ میں جا کر مکہ شریف میں اعلی حضرت کو گرفتار کرا دوں گا، ان کو جیل میں ڈلوا دوں گا. رابطے رکھے ادھر، پورا منصوبہ بنایا. تو والی مکہ کے دربار میں پہنچ گیا، درخواست لکھ کر پیش کی. تھک تو نہیں گئے؟ اس میں یہ لکھا کہ ہندوستان سے ایک مولانا آئے ہوا ہے جس نے ادھر تو لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑ دیا ہے، یہاں بھی خطرہ ہے کہ عقیدے نہ بگاڑ دے. اس کے غلط عقیدوں میں سے ایک یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہے. یہ الزام لگایا اس نے، جھوٹ بولا. جھوٹ کہاں بولا؟ مکہ میں. کہاں بولا؟ تو جہاں ایک نیکی کرو لاکھ کے برابر. جی. تو بعض نے قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک غلطی کرو تو وہ بھی لاکھ کے برابر. تو جھوٹ بولنے سے کیا پڑتا ہے؟ تو کتنی پڑ گئی؟ او بولو تو صحیح. کنجوسی تو نہ کرو نا، جو چیز پیش کرنے کے کر دو. اللہ جب دیتا ہے کیوں نہیں ان کا اقرار کرتے آپ لوگ؟ آگے سمجھ میں. وہ ایک آدمی کا جوتا گم ہو گیا کعبہ شریف میں، تو کہتا یہاں کی ایک چیز لاکھ کے برابر ہوتی ہے، میرا جوتا انہوں نے اٹھا لیا، قیامت میں مجھے لاکھ جوتے ملیں گے. اب ملیں یا پڑے. آگے سمجھ میں. تو خیر، اس نے جب درخواست پیش کی تو والی مکہ نے فرمایا مولانا فیصلے ایسے نہیں ہوا کرتے، پہلے دونوں کی سنتے ہیں. دونوں کی سنتے ہیں. قاضی شورائے ایک تابعی جج گزرے ہیں جو بہت انصاف میں بڑے مشہور ہیں، ان سے پوچھا گیا بادام میٹھے ہوتے ہیں یا اخروٹ. کسی نے پوچھ لیا بادام میٹھے ہوتے اخروٹ میٹھے ہوتے ہیں؟ دیکھو بھائی، میں ہوں جج اور جج دونوں کی سنتا ہے، میرے پاس بادام بھی لے آؤ اخروٹ بھی لے آؤ، میں چکھ کر فیصلہ کروں گا بادام زیادہ میٹھا ہوتا ہے یا اخروٹ. اگر کہ مجھے علم ہے، اب تو فیصلہ لینا چاہتے ہو نا. تو انہوں نے فرمایا دونوں کی سنوں گا. علامہ ابو الخیر میرداد حنفی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے، ان کا نام تھا علی پاشا حاکم مکہ، ترکی حکومت کی بات ہے، انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک سوال آیا ہے، ایک ہندی عالم کے حوالے سے اعتراض ہے، آپ اس عالم کو اگر جانتے ہیں تو بتا دیں، نہیں جانتے تو تلاش کریں. انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ان کو بہت زیادہ جانتے. فرمایا یہ سوال ان کے نام ہے، ان سے کہیں اس کا جواب لکھیں. سنیے جو بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں. علم غیب نبی کا مسئلہ تھا، عظمت رسول کی بات تھی، کتب خانہ تھا بریلی میں، کتابوں پر جو نشان لگے ہوئے تھے حدیثوں کے حوالے نوٹ تھے، وہ تھے بریلی میں. اور اعلی حضرت کو یوں سمجھیں، اس وقت مکہ شریف کے موسم کی وجہ سے شدید بخار تھا، 103 کا بخار کہہ دیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، بخار کی کیفیت تھی، بہانہ نہیں بنایا. یہ نہیں کہا میری طبیعت خراب ہے، نہیں سمجھے؟ میں مصروف ہوں، سر میں درد ہے، بخار ہے، ٹھیک ہوگا تو پھر دیکھوں گا. آپ نے فرمایا جان چلی جائے چلی جائے. عظمت رسول کے مسئلے کے حوالے سے میں صحت ہونے نہ ہونے کا بہانہ نہیں بنوں گا. اسی حالت میں اردو میں نہیں، ہندی میں نہیں، سرائکی میں نہیں، میمنی میں نہیں. میں نے کہا میمنی بھی لے لوں، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ میمنوں کی محفل ہے نا. شیخوں والی بولی نہیں، بلکہ عربی عام نہیں، عامیہ نہیں، فوسا، انتہائی فصیح و بلیغ عربی زبان میں امام اہل سنت نے باقاعدہ کتب حدیث اور متعلقہ کتب کے حوالے سے صرف 8.5 گھنٹے میں کم و بیش 300 صفحے کی کتاب لکھ کر پیش کر دی. اور اسی کا نام رکھا الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. حضرت علی پاشا کی خدمت میں، ترکی حاکم کی خدمت میں پیش ہوا. انہوں نے کہا کہ میں جو پڑھ لوں تو میں نے پڑھا نا جی، دوسروں تو نہ سنا دوسروں نے. فرمایا اعلان کر دو، سنو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سنو کان کھول کر. فرمایا اعلان کرو، آج رات مطاف کعبہ میں اجتماع ہوگا، مکہ والے بھی جمع ہوں، حج اور عمرہ پہ آنے والے بھی جمع ہوں، جتنے اہل علم ہیں سب جمع ہوں، یہ کتاب پڑھ کر سنیں گے اور پھر سب فیصلہ دیں گے جواب کیسا ہے. محفل جم گئی جی، سب جمع ہو گئے. جلسے میں لوگ اتنا نہیں آتے جتنا بحث مناظرے میں آتے ہیں جی. جلسے میں تو کہنا پڑتا ہے، لنگر کا بھی خاص انتظام ہے جی. مناظرے میں صرف کہہ دو مناظرہ ہے، لنگر شنگر کا نہ کہیں تو پھر ڈبل سے ٹرپل کئی گنا زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. آج لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو گئے مطاف کعبہ میں، جہاں طواف کرتے ہو جمع ہو گئے. عشاء کے بعد محفل جم گئی، منکر بھی موجود، نبی کی عظمت کے جھنڈے گاڑنے والا بھی موجود، عربی بھی موجود، عجمی بھی موجود، چاروں فقہوں کے ائمہ علماء موجود. الدولت المکیہ پڑھ کر سنائی گئی. علی پاشا نے سن کر دیا فیصلہ، سنو گے ابھی سننا یا اگلے سال؟ نیند آئی ہے تو میں روک لیتا ہوں، اگلے سال میں سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں کوئی بکنگ نہیں کرا رہا اگلے سال کی، اگر آپ چاہیں گے تو پھر. ابھی جاگ رہے ہیں تو ابھی سنا دیتا ہوں. فرمایا بس 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 بس، ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ کھائی نہیں جاتی چکھی جاتی ہے، میں اس کا مدعا بھی سمجھ گیا ہوں اور مؤلف و مصنف کی منشا بھی سمجھ گیا ہوں. ایک جملہ کہا اور پھر فیصلہ دے دیا، اللہ یوتی و ہاؤلا یمنعون. اللہ جب اپنے محبوب کو علم دیتا ہے تو ان بےمانوں کو چڑھ کس بات کی ہے؟ تھانے دار نہ سنے تو ڈی ایس پی کے پاس جاتے ہیں، وہ نہ سنے تو پھر ایس پی کے پاس جاتے ہیں، وہ نہ سنے تو پھر اے سی کے پاس جاتے ہیں، وہ نہ سنے تو پھر ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، ڈی پی او کے پاس، اور پھر اس طرح سے اوپر تک پہنچ جاتے ہیں. کسی نے نہ سنی. ان کا علی پاشا نے فیصلہ سنا دیا، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں فقہ کے ائمہ نے فیصلہ سنا دیا، اب کس بات سے بحث کرتے ہو؟ تو سیدھے گورنر کے پاس پہنچ گئے. حضرت جی ہم گئے علی پاشا کے پاس، انہوں نے مولوی جمع کر دیے، ابو الخیر میرداد نے نہ سنی، فلاں فلاں نے نہ سنی، سب اس کے حق میں بیٹھ گئے. ظلم کی بات یہ ہے وہ عقیدے خراب کرنا چاہتا ہے، فساد پھیلانا چاہتا ہے، اعلی حضرت کا نام لے کر کہنے لگے اور ہماری کوئی بھی نہیں سنتا۔ انہوں نے بھی ایک جملے میں بحث کا خاتمہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ سننا چاہتے ہو یا اگلے سال سنو گے؟ انہوں نے کہا اذا کان ہؤلاء معه، اذا کان ہؤلاء معه فہو یفسد ام یصلح۔ او بے وقوفو، مجھے اتنا تو بات سمجھا دو، خود تسلیم کر رہے ہو، سارے اس کے حامی بن گئے ہیں، تو جب سب اس کے حامی ہیں، فسادی تم ہو یا وہ ہے؟ تو یہ کتاب لکھی گئی مکہ شریف میں، بولو کیف الفقیح الفاہم کی نقل الدولت المکیہ کا نسخہ، میرے اور تیرے امام کی یہ تحریریں کعبہ شریف کے کتب خانے میں آج بھی محفوظ ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وہ بات آگے ہے، ذرا تھوڑی سی اس کو سنیں۔ مکہ مدینہ کے علماء نے یہ کتاب لی، الدولت المکیہ، جی میں ذرا تھوڑی سی گنتی تازہ کر لوں، کتنا تھی؟ مکہ کے 20 علماء، مدینہ کے 29 علماء، آس پاس عرب و عجم کے 12 علماء، انہوں نے اس کتاب کو لیا، لے کر اپنے تاثرات لکھے، اپنے تاثرات پیش کیے، تصدیق کی، جو آپ کا عقیدہ بریلی میں ہے ہمارا عقیدہ مکہ میں ہے، ہمارا عقیدہ مدینہ میں۔ ایک 60 علماء نے تصدیق کی، اور اسی کتاب میں انہوں نے اپنے قلم سے لکھا، جی مجددن، مجددن لہذا المیا، یہ علامہ احمد رضا، یہ کوئی مولوی کا نام نہیں، یہ اس صدی کے مجدد کا نام۔ تو وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ بہت سے لوگ ان کو مجدد کہتے ہیں، یہی مطلب تھا۔ بر صغیر والے بھی، عرب عجم والے بھی، سارے کہتے ہیں، صرف ہم نہیں مانتی۔ آگے سمجھ میں؟ یہ مانتی میں نے قرات میں پڑھا ہے، جی مجھول سے ذرا پرہیز کیے، معلوم پڑا ہے اس کو۔ آگے سمجھ میں؟ توجہ فرمائیں، یعنی یہ نہیں مانتے باقی سب مانتے ہیں۔ مکہ مان گیا، مدینہ والے مان گئے، عرب و عجم کے سب علماء نے مان لیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مکہ مدینہ کے علماء نے سب نے یہ کہا، آپ اپنے اپنا مرید بنائیں، شاگرد بنائیں، بیعت فرمائیں۔ کوئی کہتا تفسیر کی اجازت دیں، کوئی کہتا حدیث کی اجازت دیں، کوئی کہتا فقہ کی اجازت دیں، کوئی کہتا علم معنی بیان بدی کی اجازت دیں۔ اعلی حضرت نے اجازتیں دیں، اس کی بھی کتاب موجود ہے، الاجازات المتینہ لعلماء بکتا والمدینہ۔ آگے سمجھ میں؟ اعلی حضرت میں علم کی جو خوبی ہے، علم کی جو شرط ہے مجدد کے لیے، مشار الہ ہو، آپ نے اس کی وضاحت سنی دو جملوں میں۔ صرف ادھر والے نہیں رجوع کرتے تھے، مسئلہ اگر پھنس جاتا، اٹک جاتا، لٹک جاتا تو مکہ والے بھی کہتے احمد رضا حل کرے گا، مدینہ والے بھی کہتے تھے احمد رضا حل کرے گا۔ اعلی حضرت کو مجدد بنایا نہیں گیا، ہم نے نہیں بنایا، یعنی ماننے والوں نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے بنایا، اس کے رسول نے بنایا، حضور نے پیشگوئی فرمائی، خبر دی، اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور کو فرمایا تھا حضور نے اسی کا اعلان فرمایا۔ تو جب مجدد کی شرائط اعلی حضرت میں موجود ہیں، آخر صدی کے آخر میں ہیں، اگلی صدی کے اول میں ہیں، مشار الیہ ہیں، مصلح ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ ایک جملے کی میں زبردستی اجازت لوں گا آپ سے، زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اجازت نہ بھی دیں تو بھی بیان کروں گا، لیکن کون ہے جو سنی ہو کر اجازت نہ دے؟ ایمان شرط تھی پہلی، کیا تھی؟ پہلی۔ تو ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کی لغوی اصطلاحی بحث میں عبارات میں پڑھ کر کسی بھائی کو، خصوصاً جو نیند کا کورس پورا کر رہے ہیں جی، تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک اہل اللہ سے کسی نے پوچھا، ایمان کی ایسی تعریف کر دو جس کے بعد بحث ختم ہو جائے. جی، ایمان اور اسلام کیا ہوتے ہیں؟ ایسی تعریف کر دو کہ جس میں الجھن نہ ہو اور آگے بحث نہ کرنی پڑے. انہوں نے فل بدی فرمایا، برجستہ فرمایا، الایمان، الاسلام والایمان. سنیں گے یا اگلے سال سنیں گے؟ جی؟ وہ تو میں کہہ چکا ہوں، سنیں نہ سنیں میں نے بیان کرنا ہے. جی، الاسلام والایمان کلاہما یدوران حول حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم. اسلام ہو یا ایمان ہو، یہ دونوں حضور کا طواف کرتے ہیں. طواف کیا جاتا ہے؟ مرکز کا. بولو، طواف کیا جاتا ہے؟ مرکز کا. یعنی مرکز اسلام کا بھی حضور ہے، ایمان کا بھی مرکز حضور ہے. تو اصل نسبت ہوئی سرکار کی، جو بنیادی شرط ہے ایمان کے لیے. اور اعلی حضرت کے اندر یہ بات جی، حضور کی نسبت، حضور کی محبت جی، کس درجے کی ہے، کس حیثیت کی ہے، کس کیفیت کی ہے، سب جانتے ہیں. میں صرف ایک جملے پہ اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. محبت کے ہوتے ہیں دو پہلو. کتنے؟ دو پہلو. ایک تو ہوتا ہے پہلو محبوب کی خوبیوں سے پیار ہو، محبوب کے کمالات سے پیار ہو، محبوب کے اوصاف سے پیار ہو. اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے نفرت ہو، محبوب کے ان کمالات کے منکرین سے نفرت ہو. یہ دو پہلو ہوتے ہیں. ایک جملہ سن لیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، پھر بات بالکل واضح ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ خوبیوں سے، کمالات سے پیار یہ بھی بہت عام ہے، لیکن دشمنوں اور منکروں سے نفرت یہ اس سے بھی اہم ہے، یہ اس سے بھی عام ہے. میں بغیر دلیل کے نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کی ایک مختصر دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جب نماز پڑھی، وضو فرمایا پہلے، یاد ہے کیا تھا جی؟ یعنی ضروری ہے نا؟ کتنا ضروری ہے؟ شرط ہے، شرط. کیا ہے؟ فرض نہیں، شرط ہے. کیونکہ فرض داخل شائع ہوتا ہے اور شرط خارج شائع ہوتی ہے اور پہلے ہوتی ہے. یعنی کہ نماز پہلے پڑھ لو، وضو بعد میں کرو جی، کیونکہ شرط ہے، پہلے پوری کرنی پڑے گی. تو طہارت کیا ہے اس کے لیے؟ طہارت کاملہ. آپ وضو کر کے تشریف لائے، نماز شروع کی، نیت کی، تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد آپ نے ثنا پیش کی. اب میدان لگ گیا عبادت کا جی. مالک کے دروازے پہ ہاتھ کھڑے کیے، یوں گویا سب کو یوں پھینک دیا، سب کو یوں پھینک دیا. رفع یدین کا مطلب سب کو پھینک دینا، اور اسی سے لو لگا لینا جس کے لیے بنے ہیں جی، جس کے لیے بنے ہیں. اب جب کوئی بڑے کو کوئی ملنے کے لیے جائے، یوں تو نہیں کہتا دروازہ کھول کر میرا کام کر دے، یوں تو نہیں کہتا، بلکہ سونا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے جی، اور مسائل سارے صحیح چل رہے ہیں، مزاج کیسے ہیں، پہلے یوں کہنا پڑتا ہے پھر بات کرتے ہیں. تو لہذا جو یوں کر کے اللہ کے دربار میں آیا، سب سے پہلے کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ سلامی پیش کی. تو اصل مدعا اب شروع ہوتا ہے. اصل مدعا وہ شروع ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے. کیا؟ قرآن کی تلاوت سے. اور تلاوت شروع ہوگی الحمدللہ رب العالمین سے. کہاں سے؟ لیکن تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں دو کام مزید کرنے پڑ گئے، ایک تعوذ، ایک تسمیہ. اعوذ باللہ ساتھ مل کر پڑھ لیں نہیں تو مجھے شک پیدا ہو جائے گا بھی پتہ نہیں یاد بھی یا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے کیا پڑھتے ہو؟ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بھائی, ہونا تو یوں چاہیے تھا, اللہ کی شان ہے بڑی, تو بسم اللہ ہوتی پہلے, اعوذ باللہ ہوتا بعد میں, کیونکہ اس میں شیطان کا ذکر ہے اور اس میں رب رحمان کا ذکر ہے. تو اللہ کی شان جب بڑی ہے تو اس کا نام پہلے ہونا چاہیے تھا نا, لیکن اعوذ باللہ پہلے بسم اللہ بعد میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ میں خدا کے دشمن کا رد ہے, رد ہے, رد ہے, اور بسم اللہ میں اللہ کی شان ہے, اس کی خوبیوں کا ذکر ہے, اس کے اوصاف اور صفات کا بیان ہے. تو نماز سے اور قرآن کی قرآت سے ثابت ہو گیا کہ محبوب سے محبت کے دو پہلو ہیں, دو انداز ہیں, ایک اس کی خوبیاں بیان کرنا, دوسرا اس کے دشمن کا رد کرنا. رد کرنا اتنا اہم ہے کہ وہ پہلے آئے, اور خوبیاں بیان کرنا بھی اہم ہے, لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے کیا رکھتا ہے, وہ صورت ثانیہ رکھتا ہے, وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. تو نماز کے حوالے سے ثابت ہو گیا محبوب کے اوصاف کو بیان کرنا بھی مطلوب ہے, لیکن اس سے زیادہ مطلوب ہے محبوب کے دشمنوں سے نفرت رکھنا, ان کا رد کرنا. جو جاگ رہے وہ تو اعلی حضرت کو سمجھ گئے جی. جتنے علماء ہیں, صوفیاء ہیں, اہل اللہ ہیں, سب حضور سے محبت رکھنے والے ہیں, سب حضور سے, حضور کی محبت کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی, اللہ کا قرب نہیں مل سکتا, مقبولیت عند اللہ نہیں مل سکتی. تو محبت تو ان کو ہے, لیکن اعلی حضرت میں اور ان کی محبت میں ایک فرق ہے جی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں, گستاخوں, بے ادبوں سے جتنا نفرت اعلی حضرت کے قلم میں ہے, جتنا نفرت اعلی حضرت کی زبان پر ہے, جتنا نفرت اعلی حضرت کے دل میں ہے, کسی اور کے نہ قلم میں ہے, نہ زبان میں ہے, نہ دل میں. اس لیے اب سنو, پیر مہر علی شاہ صاحب اللہ سے محبت کرنے والے, علامہ فضل حق خیر آبادی اللہ رسول سے محبت کرنے والے, علامہ ارشاد حسین رامپوری علماء بدایون, یہ سب علماء اللہ رسول سے محبت کرنے والے. لیکن جتنا محبت کا نفرت والا دشمنوں سے پہلو اعلی حضرت میں ہے, کسی اور میں نہیں ملتا. اس لیے کہنا پڑے گا علامہ فاضل حق حضرت ہیں, علامہ ارشاد حسین رامپوری حضرت ہیں, شاہ فاضل رسول حضرت ہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب حضرت ہیں, مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلی حضرت ہیں. آپ بھی اعلیٰ بننا چاہتے ہو, اعلیٰ نہیں اعلیٰ,
سنو سنو,
اعلیٰ نہیں اعلیٰ, اعلیٰ بننا چاہتے ہو, رہنا چاہتے ہو, تو اس کا حل یہی ہے. تقریر کا یہ پٹرول نہیں ہوتا, اس کو اپنے پاس رکھیں, وہ پانی پیش کر رہے ہیں, پانی پینا گلہ خراب کرنے والی بات ہے, یعنی یہ تقریر بند کرانا ہو تو پھر پانی پلا دیا جائے. میں بھی سازش کو سمجھ گیا ہوں. اچھا اب غور فرمائیں, اگر کوئی اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس محفل کا جو مشن ہے, مقصد ہے, وہ بھی یہی ہے جی. اب ایک بات آخر میں کہتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ لوگ اس شک میں ہیں پتہ نہیں سچے کون سے ہیں، سچے کون سے، کون سی جماعت سچی ہے. اس پر پورے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، بحث کی جا سکتی ہے، اور چاہے تو میں 3 گھنٹے بھی تقریر کر دوں. واہ واہ، میں نے کیا کیا سبحان اللہ کو، یا میں نے کہا جواب دو جو میں نے پوچھا وہ تو بتایا نہیں، سبحان اللہ کہہ دیا. سبحان اللہ کا شاید مقصد یہ، گھڑی تو دیکھو، ٹائم تو دیکھو، سر مجھے بھی احساس آئے جی. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر ٹائم لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، مجدد جو ہوتا ہے وہ خود نہیں آتا. میں کہوں تو گلی میں پھینک دو، میرا فیصلہ ہو تو روڈ کو گاڑی کے پہیے کے نیچے روڈ پر اس کو لتاڑ دو، پامال کر دو. فیصلہ ہو مدینے والے کا، پھر سر آنکھوں پہ رکھو، پھر دل میں جگہ دو. حضور نے کیا فیصلہ فرمایا؟ ان اللہ یبعثو یبعثو یبعثو، مجدد خود نہیں آتا، اللہ اس کو بھیجتا ہے، اللہ اس کو بھیجتا ہے. تو اللہ جس کو بھیجے گا وہ حق ہوگا یا باطل؟ اب خود فیصلہ کر لیں، آپ کس کے دامن سے وابستہ ہیں؟ ان کے دامن سے نہیں جو ادھر کی پیداوار ہیں، بلکہ اس کے دامن سے وابستہ ہیں جس کو اللہ رسول نے بھیجا، اللہ رسول نے بھیجا. تو کہنا پڑے گا سب باطل ہیں، اعلی حضرت برحق ہیں. لہذا جو عقیدہ اعلی حضرت نے بیان کیا برحق وہی ہے، کیونکہ انہوں نے خود نہیں بیان کیا، یا باسو اللہ رسول کے بھیجے ہوئے. آگے سمجھ میں؟ اور مشاروں الہی کا ایک جھلکی دیکھنی ہو، کتنا مشار الہی ہیں جی، تو ایک جھلکی دیکھ لے آخر میں، میں پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. یعنی اصلاح کرے، وہ اصلاح کرے، حق کا حق باطل کا باطل کر دے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر. اعلی حضرت نے کتنا یہ خدمت کی، ایک جملہ کافی ہے، صرف ایک جملہ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے نام کو اہل حق کی پہچان بنا دیا، اہل حق کی پہچان بنا دیا جی. چشتی ہے تو بریلوی، قادری ہے تو بریلوی، نقش بندی ہے تو بریلوی، سہر وردی ہے تو بریلوی، اویسی ہے تو بریلوی، نظامی ہے تو بریلوی، صابری ہے تو بریلوی جی. یہ مسجد کس کی ہے؟ بریلویوں کی ہے. یہ محفل کس کی ہے؟ بریلویوں کی ہے. یہ نعت کون پڑھ رہا ہے؟ بریلوی پڑھ رہا ہے. یہ صلاۃ و سلام کون پڑھ رہا ہے؟ جی بریلوی پڑھ رہے ہیں. یہ میلاد کا جلسہ کون کر رہے ہیں؟ جی بریلوی. جلوس کس کا ہے؟ بریلویوں کا. یہ 11ویں کون کر رہے ہیں؟ بریلوی. جنازے کے بعد دعا کون مانگ رہے ہیں؟ بریلوی. نبی کا نام کون چوم رہے ہیں؟ بریلوی. آنسو کون بہا رہے ہیں؟ بریلوی. مدینے کی یاد میں کون تڑپ رہے ہیں؟ بریلوی. یعنی ہر نیکی میں اعلی حضرت کا حوالہ، سبحان اللہ. میرے اور آپ کے امام کا نام الحمدللہ ہر نیکی میں تو ملے گا، کسی دہشت گردی میں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. بات سے بات نکلتی ہے، دہشت گردی میں تمہارا نام نہیں ہے تو دھرنا کیوں دیا ہوا ہے؟ آگے سمجھ میں؟ ان سے پوچھو درخت کا پتا بھی توڑا ہے جی، کسی کا کوئی بلب بھی توڑا ہے، کسی کی دکان کا کوئی شیشہ بھی اتارا ہے جی. دہشت گردی کے لیے نہیں بیٹھے، رسول اللہ کی عظمت کے لیے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ کی عظمت کے لیے میدان میں نکلنا دہشت گردی نہیں، یہ غلامی کا مظاہرہ ہے، یہ غلامی کا مظاہرہ ہے. الحمدللہ تعالی یہ سعادت اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے، یہ سعادت اہل سنت. آپ غور فرما لیں اس پر کہ حضور کی عظمت کا جو بھی مسئلہ ہو پہلے سنی میدان میں آتا ہے جی، پھر لوگ آتے ہیں دیکھا دیکھی، اگر آپ بھی جائیں تو آتے ہیں دیکھا دیکھی، پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہ کیوں نہیں آئے، ان کو کیا مروڑے پیٹ میں جی، پھر دیکھا دیکھی آتے ہیں. لیکن سنی دیکھا دیکھی سے نہیں آتا، سنی آتا ہے اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. حضور کے حق میں آواز جہاں بھی اٹھے، کل بھی ہم ان کے ساتھ تھے، آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. اور تہیا کر لو، جب تک زندہ رہیں گے رسول اللہ کے نام پہ زندہ رہیں گے. اعلی حضرت کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اور اعلی حضرت کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ محبت رسول، عشق رسول، صحیح معنی میں مخلصانہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. مجدد والا عنوان تو میں نے کر دیا مکمل، کوئی اور عنوان سننا چاہے تو میں شروع کر دوں. بس میں اتنا ہی میں بیان کرنا چاہتا تھا جی. ہاں ایک جملہ چلو اور عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی کچھ لوگوں نے اپنے مولویوں کو مجدد کہنا شروع کر دیا ہے. اشرف علی تھانوی مجدد، سبحان اللہ کیا کہنے. اسماعیل دہلوی مجدد، سید احمد اس کا پیر وہ بھی مجدد. میں کہتا ہوں شرائط نہیں پائی جاتی، شرائط نہیں پائی جاتی، شرائط ہے ایمان، شرائط ہے علم، شرائط ہے صدی کے آخر میں ہونا، اگلی صدی کے شروع میں ہونا، شرائط ہے مرجع العلم ہونا. ان میں یا تو صدی کے آخر میں ہونے کی شرط نہیں پائی جاتی، یا پھر ایمان کی شرط نہیں پائی جاتی. آگے سمجھ میں یعنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، کسی کو گالی نہیں دے رہا، اور غلط فہمی کو دور کرنا بھی فرض ہے. اسماعیل دہلوی 1193 میں پیدا ہوا، بولو 1100، یعنی 12ویں صدی کے آخر میں 7 سال باقی تھے جب یہ پیدا ہوا. تو یہ 7 سال کا بچہ تھا، صدی کے آخر میں تھا لیکن بچہ تھا، سمجھو سمجھو جی، بچہ تھا. یہ عمر سمجھ کی ہے یا نہ سمجھ کی ہے؟ بولو نہ سمجھ کی ہے. تو مجدد سمجھدار ہوتا ہے یا نہ سمجھ ہوتا ہے جی؟ ابھی آپ نے سنا علم کی شرط ہے، جب علم اس نے پڑھا نہیں تو مجدد علم والا ہوتا ہے یا بے علم ہوتا ہے؟ اس میں یہ شرط نہیں پی جاتی. اس کا پیر جس کو یہ مجدد کہتے ہیں جی، وہ پیدا ہوا 1201 میں، سبحان اللہ 1201 میں، مرید اپنے پیر سے 8 سال بڑا ہے. لو جی، پتہ نہیں کیا حکمت تھی اس میں، اللہ بہتر جانتا ہے. مرید اپنے پیر سے 8 سال بڑا ہے اسماعیل دہلوی. مجدد ہونے کی شرط نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے. تو یہ کہنا کہ یہ غلوب کرتے ہیں، غلوب تم نے کیا یا ہم نے کیا؟ نہیں سمجھے؟ اسماعیل دہلوی مجدد نہیں ہے، تم نے کہا ہے. اس کا پیر مجدد نہیں ہے، تم نے کہا ہے. تو لہذا غلوب تم کرتے ہو جی، قصور تمہارا ہے، ڈالتے ہم پہ ہو. آگے سمجھ میں؟ تھانوی نے ایک صدی کا آخر پایا، دوسری صدی کا ابتدا پایا، لیکن وہ گستاخ ہو کر، نبی کا گستاخ ہو کر اس نے یہ کہا، جیسا علم حضور کو ہے اگر یہ علم غیب مان لیا جائے، ایسا علم غیب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد. میں صرف بتانے کے لیے، حقیقت بیان کرنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے جی. ایسا علم کہتا ہے یہ تو تمام جانوروں کو ہے، زید و عمر کو ہے، ایرا غیرہ کو ہے، ہر بچے کو ہے، ہر سبھی، اور بلکہ ہر پاگل کو بھی ہے. تو بتاؤ گستاخی کی کہ نہیں کی؟ گستاخی جو کرے وہ ہو جاتا ہے کافر، دار اسلام سے ہو جاتا ہے خارج. کہا گیا تو اس نے توبہ نہیں کی آخر دم تک، کافر ہو کر ہی مرا. اعلی حضرت نے جو فتویٰ لگایا حسام الحرمین شریفین میں، ایک فتویٰ اس پر بھی ہے، اس کی گستاخی کی وجہ سے، ذاتی بنیاد پر نہیں. تو ایمان کی شرط اس میں نہیں، بولو، لہذا یہ بھی مجدد نہیں بن سکتا، یہ بھی مجدد. حضرت شاہ ولی اللہ میں آخر صدی کی شرط نہیں پائی جاتی، وہ مسلح تو ہے مجدد نہیں ہے. لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو اعلی حضرت کے شیخ ہیں، دادا استاد ہیں، جی ہمارے بھی استاد ہیں، تو انہوں نے ایک صدی کا آخر بھی پایا اور اگلی صدی کا اول بھی پایا، اور مسئلہ خلافت میں، مسئلہ امامت میں سنیت کو انہوں نے اجاگر کیا، تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا. لہذا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مجدد ہیں. جی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مجدد. ایک شرط تھی کہ مشار الیہ ہو. کیا بولو؟ مشار الیہ کا کیا مقصد ہے؟ اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہو جی، اور اس کے گن گائے جاتے ہو. مشار الیہ ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کبھی اس نے کی چوری، کیا چوری، اور پکڑا نہیں جا رہا تھا، جا رہا تھا لوگ کہتے یہ جا رہا ہے، مشہور ہے. کیا ہے؟ بڑا مشہور ہے. تو ایک شہرت ہوتی ہے جھوٹ میں، بے ایمانی میں. صرف شہرت کافی نہیں، شہرت و غلامی والی جی، اور شہرت و مرجع العلم والی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صرف شہرت کافی ہو یا صرف ایک دو والا علم کافی ہو، تو سب سے بڑا علم تو شیطان کے پاس تھا اور سب سے بڑی شہرت بھی اسی کی ہے. لیکن جب شیطان کا ذکر آئے اس پر ہر کوئی کہتا ہے، کہتا ہے لعنت لعنت، بولو بولو، سارے کہتے ہیں لعنت، نماز کے اندر بھی لعنت، نماز کے باہر بھی لعنت جی. لیکن جب صاحب قرآن کا ذکر آئے، صاحب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم جی. اور یزید بھی مشہور ہے، حسین بھی مشہور ہے. یزید کا نام جب آئے تو لعنت پہ ڈونگرے برستے ہیں، حسین کا جب نام آئے تو ہر کوئی عقیدت کے سلام پیش کرتا ہے. تو مشار الیہ یزید اور شیطان کی طرز پر نہیں جی، حسین کی طرز پر، صدیق اکبر کی طرز پر، نبی کی غلامی کی طرز. اللہ تعالی ہم سب کو اعلی حضرت کے مشن پر زندہ رہنے کی اور اس کو چلانے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زر زمین کا جھگڑا نہیں بلکہ عظمت سید المرسلین کا جھگڑا ہے خالصتاً جی. اور بالکل ایک جملے میں بات مکمل ہو جاتی ہے. یہ بتاؤ اس دنیا میں کس کے نام سے بچے ہوئے ہو؟ چہرے کیوں نہیں بگڑتے؟ حضور کا صدقہ. صورتیں کیوں نہیں مسخ ہوتی؟ حضور کا صدقہ. پتھروں کی بارش کیوں نہیں آتی؟ وہ بولو تو صحیح، میں دھمکی دے رہا ہوں یا جو بھی سمجھے، نہ بولے تو میں تقریر اور شروع کروں گا، کیونکہ میں سمجھوں گا کوٹا پورا نہیں ہوا جی. حضور کا صدقہ. زمین میں دھنستے کیوں نہیں آئے؟ حضور کا صدقہ. قبر میں جان چھوٹے گی حضور کے نام پر، اور میدان محشر میں کسی کو مغفرت جنت رحمت نہیں مل سکتی جب تک مدینے والے کا سجدہ شفاعت نہیں ہوگا. اور یہی اعلی حضرت کا پیغام ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.